أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال ونحوه، ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصله بالقول بأن العلم إضافة من النفس إلى الخارج. بس ہماری وجود ذہنی میں چل رہی تھی، اور اس کے اوپر جو اعتراضات و اشکالات کیے گئے ہیں اس کے جوابات میں بس ہماری ہو رہی ہے فعلا. قبل اس کے کہ میں اصل بس میں وارد ہوں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ضروری تھا کہ میں ابتدا میں اس نقطے کو عرض کرتا. میرے خیال میں بھول گیا ہوں شاید عرض کیا تھا یہ نقطہ یا نہیں، کہ بدایہ کے ساتھ کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہرحال دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اگر فرض کریں میں نے کہیں بیان کیا ہے تو وہ یہ کہ بدایات الحکمہ، جیسا کہ ابتدائی دروس میں میں نے عرض کیا تھا خصوصیات بدایہ کے بارے میں جب عرض ہوئے تھے مطالب، کہ بدایہ کی روش شرح منظومہ حاجی سبزواری والی ہے. فصل بے فصل تقریباً وہ حاجی سبزواری کے مطابق چلے ہیں، اور آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بدایات الحکمہ خلاصہ و نچوڑ ہے شرح منظومہ حاجی سبزواری کی. لہذا منظومہ کے اوپر جتنا کام ہو چکا ہے، عربی میں ہو یا فارسی میں، آپ کے لیے جو آسان ہو اسے استفادہ کریں. منظومہ کے اوپر اس وقت مختلف شروحات موجود ہیں، مختلف تعلیقیں موجود ہیں، بعض مشکل ہیں بعض آسان ہیں. میں ان میں سے چند چیزوں کی طرف، چند کتابوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آپ دوستان کے جو بدایہ پڑھ رہے ہیں وہ مخصوصاً ان کتابوں کو نگاہ کریں. اور یہ جو کتابیں عرض کروں گا یہ مختص نہیں ہے کہ آپ بدایہ تک محدود رہیں، حتیٰ آپ اگر نہایا پڑھنا بھی شروع کریں گے تو یہ کتابیں آپ کو فائدہ دیں گی مطالب کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلی کتاب کے جو ضروری ہے کہ اس بدایہ کے ساتھ آپ اس کا مطالعہ کریں، وہ شہید متحری کی کتاب ہے شرح مختصر منظومہ حاجی سبزواری کی. جو منظومہ ہے اس کو مختصر انداز میں مکمل توضیح دی ہے شہید متحری رحمۃ اللہ علیہ نے، فقط اشعار کو توضیح دی ہے اور اس میں جو اساسی ترین مطالب ہیں ان کو تبیین کیا ہے. لہذا اس اعتبار سے کہ وہ مختصر ہے اور اس کے اندر فقط جو ہے وہ مطالب فلسفی کو تبیین کیا گیا ہے، قال و قیل کے اندر زیادہ نہیں گئے، تو قابل فہم ہے، استفادہ ہونا چاہیے، حتماً اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے جب انسان بدایہ پڑھ رہا ہو. دوسری کتاب کے جس کی طرف رجوع ضروری ہے طالب علم کے لیے بدایہ کے فہم کے لیے اور خصوصاً مطالب فلسفی کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے، وہ شہید متحری ہی کی کتاب شرح مبسوط منظومہ ہے. پہلی کتاب تھی شرح مختصر، یہ ہے شرح مبسوط کے نام سے ہے. یہ کتاب شرح مبسوط منظومہ شہید متحری کی مجموعہ آثار میں جلد نمبر 9 اور جلد نمبر 10 پر مشتمل ہے. دو جلدیں شرح منظومہ مبسوط ہے. اب چونکہ یہ تقریباً آپ یوں سمجھے کہ شہید متحری منظومہ کو متن قرار دے کے فلسفے کا درس خارج دے رہے تھے، یعنی فقط منظومہ کی مطالب کو ہی تبیین نہیں کیا بلکہ کل فلسفہ اسلامی کو تبیین کر رہے تھے. اس میں تاریخچہ علم مسائل کی طرف بھی یہ وارد ہوئے کہ ایک مسئلے کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا، پھر عدلہ کی جب نقد و بررسی کرنا شروع کی تو اس میں عمیقانہ وارد ہوئے، بعض اوقات غربی فلاسفہ کی طرف جو ہے وہ ناظر ہوئے. لہذا بہترین اور عمیق شرح ہے یہ منظومہ کی، کہ جب تھوڑا بہت آپ آشنا ہو جائیں مفاہیم فلسفیہ سے بدایہ کے اندر، استاد جب مطالب آپ کو اچھے طریقے سے تبیین کر دیں تو اسی فصل کو آپ شرح منظومہ کے اندر جا کر بھی مطالعہ کریں. امید ہے کہ کافی حد تک مطالب جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے. جو نہیں سمجھ میں آتے اس کو چھوڑ دیں, انشاءاللہ بعد میں مطالب آپ کے لیے حل ہو جائیں گے. لیکن جتنے مطالب سمجھ میں آئیں اس کو حتماً آپ حاصل کریں تاکہ بدایہ ہی کے اندر جو ہے وہ مطالب آپ کے لیے ہضم ہو جائیں. بھارت ایک دوسری کتاب کے جو بدایہ کے ساتھ جو ہے وہ حتماً مطالعہ کریں اس کو, وہ آغای عبد الرسول عبودیت کی فلسفہ مقدماتی ہے. فلسفہ مقدماتی جو آغای عبودیت نے لکھی ہے وہ شہید مطہری کے آثار سے استخراج ہے. یعنی آغای عبودیت نے اپنی طرف سے کوئی فلسفے کی عبارات نہیں لے کر آئے ہیں, تمام کے تمام مطالب جو ہیں وہ شہید مطہری کی انہی کتابوں سے ہیں. یعنی پورا جو انہوں نے فلسفہ اپنی زندگی میں پڑھایا تھا اس کو شہید آغای عبد الرسول عبودیت نے فلسفہ مقدماتی کے اندر منظم انداز میں بیان کیا ہے, اور اتنے مطالب بیان کیے ہیں کہ جو ایک مقدماتی فلسفے میں فہم کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو لہذا کتاب انتہائی جو ہے وہ بہترین کتاب ہے, منظم کتاب ہے, اس سے حتماً جو ہے وہ استفادہ ہونا چاہیے. یہ تین کتابیں بدایہ جب پڑھ رہے ہوں اپنے مطالعے میں رکھیں تاکہ بدایہ کے جو مطالب ہیں اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تدریس کے اندر آپ ان کتابوں کو پڑھ کے حل کر سکتے ہیں, یا آپ مسائل کے اندر عمق زیادہ جانا چاہتے ہیں دقیق ہونا چاہتے ہیں تو یہ کتابیں آپ کو دقیق بھی بنائیں گی اور آپ کے اندر ذوق اجاگر کریں گی ان تین کتابوں کی طرف اگر آپ رجوع کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب میں اور عرض کر دیتا ہوں, ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ فارسی میں ہے آسان ہے, وہ یہ ہے کہ آغائے یحییٰ شیرازی, یحییٰ انصاری شیرازی, ان کی شرح چار جلدوں پر موجود ہے منظومہ کے اوپر, کامل ہے, منطق بھی اور فلسفہ بھی. ایک جلد منطق کے اوپر ہے اور تین جلدیں ان کی فلسفے کی شرح ہے, کامل شرح ہے, کوئی مطلب بھی اس میں سے حذف نہیں ہوا. تو بدایہ شرح منظومہ کے نام سے ہے, اس وقت تو چاپ جدید میں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, شاید ابتدائی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو خرید نہ سکے. پرانے زمانے میں تھوڑا سستی تھی, کچھ جلدیں لی تھی اس کی, لیکن یہ کہ دوستان سے لے کر لائبریری سے لے کر استفادہ کریں حتماً اسے. میرا خیال میں فلسفے کی جو وہ سافٹ ویئر ہے, نہیں معلوم شاید اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈالا ہے یا نہیں. بہرحال جہاں بھی آپ کو مل جائے اگر خریدنے کی صلاحیت ہو خرید لیں, اگر لائبریری سے استفادہ ہو سکے استفادہ کریں, دوست کسی کے پاس موجود ہے تو امانتاً لے کر اس کو مطالعہ کریں. فصل بے فصل ان کتابوں کو ٹائم نکال کر حتماً مطالعہ کریں, تب جا کر آپ فلسفی فکر میں ڈھلیں گے, ذوق بنے گا اور بعد والی کتابیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی, کیونکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے فلسفہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. تو اگر ذوق نہیں بنائیں گے اپنے اندر تو فلسفہ سے جو ہے دوری ہو جائے گی اور سمجھیں گے کہ فلسفہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ مشکل ایجاد نہ ہو تو ان کتابوں کی طرف رجوع کریں, اگر سب کی طرف رجوع نہیں کر سکتے تو حد اقل شہید مطہری کو حتماً مطالعہ کریں تاکہ مطالب جائیں, کیونکہ شہید مطہری کی خصوصیت ہے کہ مطالب کو آسان بہت کرتے ہیں. یہ خصوصیت فقط شہید مطہری کی ہے, یعنی ابھی تک کم ہی ایسے بزرگان دیکھے ہیں کہ جو سخت ترین بحثوں کو آسان ترین کر کے بیان کریں. وہ شہید مطہری کی خصوصیت تھی رحمت اللہ علیہ, کہ حتماً آپ ان کتب کی طرف جو رجوع کریں گے. اپنی اصل بحث کی طرف آتے ہیں. بات ہماری اس بات میں چل رہی تھی کہ مشہور نے دو ادعا کیے, ایک یہ کہ ہمارے پاس وجود ذہنی ہے اور دوسرا یہ کہ ماہیت جو خارج میں ہے وہ بے عین ہی ہمارے ذہن میں آتی ہے. پہلی فصل کے اندر پہلے ادعا پر جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا, اس کے مقابل میں جو نظریے تھے ان کو رد کیا اور اپنے نظریے پر تین دلیلیں ذکر کی, اور یہ جو تتمہ فصل اول کے عنوان سے مطلب شروع ہوا ہے، یہ رکن دوم کے اوپر، ادعائے دوم کے اوپر اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر وجود ذہنی کو مان لیں اپنے دوسرے رکن کے ساتھ، لازم آئے گا کہ ایک چیز پر دو مقولے صدق کر جائیں، کہ ایک چیز کیف بھی ہو کم بھی ہو، ایک چیز کیف بھی ہو جوہر بھی ہو، ایک چیز عرض بھی ہو اور جوہر بھی ہو. یہ پہلے دو اشکال تھے کہ جو ذکر کیے گئے. علامہ نے فرمایا کہ پہلا اشکال آسان ہے جواب دینا، دوسرا اشکال جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے. اشکالات چونکہ پچھلے درس میں مفصل توضیح دے دیے ہیں، تکرار کی ضرورت نہیں ہے. اب اس جو جواب دیے گئے ہیں ان میں وارد ہوتے ہیں. ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ علامہ نے اس طریقے سے بحث کو منظم کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نظریات پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو جوابات دیے گئے ہیں ان دو اشکالوں کے جواب میں، یہ جوابات ان دو اشکالوں کے بعد ایجاد ہوئے ہیں. یعنی فلاسفہ نے جب دیکھا کہ وجود ذہنی کے اندر یہ دو اعتراض موجود ہیں، تو انہوں نے ان اعتراضوں کا جواب دینا شروع کیا، تو یہ مختلف جواب سامنے آئے. احساس یوں ہوتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، جیسے دیکھیں آج کی عبارت میں کیا ہے، وَبِتَّوَجُّهِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِشْكَالِ وَنَحْوِهِ. کہتے ہیں کہ اس جو چیز گزر چکی ہے، کیا گزری ہے، یعنی اشکال، جو اشکال ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس کی طرف توجہ کریں، تو ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى إِنْكَارِ الْوُجُودِ الذِّهْنِي. تو بعض جو ہے اصلا وجود ذہنی کے ہی منکر ہو گئے تاکہ اس اشکال سے بچ سکیں، اور پھر جو ہے وہ بعد والے جوابات جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں. اب ان عبارت سے یہ لگتا ہے کہ علامہ نے یوں تنظیم کیا کہ جیسے اشکال پہلے ہوئے، جواب جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں، لیکن شہید متحری شرح منظومہ مبسوط کے اندر ذکر کرتے ہیں. حاجی صاحب زواری نے بھی اسی طریقے سے تبیین کیا ہے مطالب کو، کہ اشکال اور جوابات کو اس طریقے سے منظم ذکر کیا ہے کہ ایسے احساس ہوتا ہے حاجی صاحب زواری کی اس عبارت سے کہ پہلے اشکالات ہوئے ہیں، پھر بعد میں یہ جواب رونما ہوئے ہیں، وجود میں آئے ہیں جوابات. چونکہ علامہ نعلن بالنعل جو ہے قدم با قدم حاجی صاحب زواری کے ساتھ چل رہے ہیں بدایہ کے اندر، تو لہذا انہوں نے بھی جو بحث ہے اس ترتیب سے ذکر کی ہے. تو شہید متحری فرماتے ہیں کہ نہ اس طریقے سے نہیں ہے حقیقت میں کہ جواب جو ہیں وہ بعد میں آئے ہوں اشکال پہلے ہوں، نہ، بلکہ کہتے ہیں بعض نظریات جو وجود ذہنی کے ہیں وہ اصلا بہت عرصہ پہلے وجود میں آ چکے تھے. مثلا جیسے نظریہ اضافہ ہے، یہ پہلے سے موجود ہے، ابھی تک وجود ذہنی کی باتیں جو ہیں وہ ذکر ہونا شروع نہیں ہوئی تھی. تو لہذا، لیکن چونکہ ایک تعلیمی اعتبار سے اس کو اس طریقے سے منظم کیا تاکہ معلوم ہو کہ اشکال یہ ہے اور اس کے مقابل میں یہ جواب دیے جا سکتے ہیں، یوں ہم کہہ سکتے ہیں، درست ہے؟ تو یہ ایک مطلب تھا کہ جو شہید متحری نے شرح منظومہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو پاس جب دو اشکال ہوئے، اس کے جواب میں پہلا جو جواب دیا جا سکتا ہے وہ فخر رازی کا ہے. فخر رازی آ کر کیا کہتا ہے؟ فخر رازی آ کر کہتا ہے کہ بابا، مشکل تب کھڑی ہوتی ہے کہ جب ہم قائل ہوں کہ وجود ذہنی نام کی کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، پھر اس موتن کو ہم وجود ذہنی کا نام دیں. فخر رازی کہتا ہے کہ ہم نے چونکہ علم کی حقیقت اضافے کے ساتھ بیان کی ہے، کہ علم کسے کہتے ہیں؟ اضافے کو. یعنی جب عالم اور معلوم کے درمیان ایک اضافہ قائم ہو جائے، ایک نسبت قائم ہو جائے، تو اس اضافے و نسبت کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے. بس علم جو ہے کہیں خارج از واقع موجود نہیں ہے تاکہ آپ اس موطن و جگہ کو وجود ذہنی کا نام دیں. پس جب علم اضافے کی حقیقت کا نام ہے، اضافے کو علم کہا جاتا ہے، پس اضافہ تو خارج میں ہوتا ہے، یعنی میرے اور آپ کے درمیان جو اضافہ و نسبت قائم ہوئی ہے وہ خارج میں ہے، غیرت خارج موجود نہیں ہے. بس علم اس اضافے کو کہیں گے جو آپ کے اور میرے درمیان قائم ہوا ہے. بس کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی ہے تاکہ آپ کہیں کہ وہاں وجود ذہنی ہے. بس جب اصلا وجود ذہنی نام کی کوئی چیز خارج میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا کہ ایک چیز دو مقولوں کے تحت آئی ہے, ایک جوہر ہے اور ایک کیف ہے, دوسری چیز نہیں ہے تاکہ یہ مشکل پیش آئے. دیکھیں وَبِالتَّوَجُّهِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِشْكَالِ وَنَحْوِهِ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى إِنْكَارِ الْوُجُودِ الذَّهْنِ مِنْ أَصْلِهِ. اس اشکال کو دیکھتے ہوئے یہ بیان ہو گیا تھا اوپر, چونکہ یہ اوپر کے ساتھ مربوط تھا. هَذَا وَأَمَّا دُخُولُ الْمَاحِيَةِ الْوَاحِدَةِ تَحْتَ مَقُولَتَيْنِ. کہتے ہیں وہ والا اعتراض تو آسان تھا, اما یہ جو کہنا کہ دخول الماہیت الواحدت تحت مقولتین, کہ ایک ماہیت دو مقولوں کے تحت وارد ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں فاستحالته ضروریہ لا مدفع لہا. تو تحت مقولتین یہ مقولت دو طرح, جیسے جوہر اور کیف ہے, کم و کیف ہے, اور مقولات جو ہیں متباین بے تمام ذاتیں ہیں اور اس کا استحالہ ضروری ہے. لا مدفع لہا, اس کو اتنی جلدی آسانی سے آپ دفع نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں یہ جو اشکال ہوا, ذہب بعضهم بعض نے کیا کر دیا, اصلا وجود ذہنی کا ہی انکار کر دیا. کیسے؟ بالقول بان العلم اضافۃ من النفس الی الخارج. چونکہ علم اضافے کو کہا جاتا ہے, اضافہ کس کا اور کس کا؟ نفس کا خارج کی طرف. یعنی آپ کا نفس جب معلوم کی خارج یعنی وہ معلوم کی طرف اضافہ و نسبت پیدا کرے گا اس کو علم کہیں گے. فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجیت فقط. بس جو معلوم ہے ہمارا وہ اپنے مقولہ خارجی کے تحت ہے. اگر مقولہ خارجی جوہر تھا, مثلا انسان خارجی کو دیکھتے ہیں, مثلا مجھے آپ کے بارے میں علم حاصل ہو رہا ہے, آپ کا مقولہ کیا ہے؟ جوہر ہے, درست ہے؟ آپ پاس وہ جوہر ہی کے تحت داخل ہوگا کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان نسبت علم ہے. پس وہ علم بھی کیا؟ جوہر ہی کہلائے گا. اسی طریقے سے رنگ کے بارے میں اور مجھے جو علم حاصل ہو رہا ہے تو رنگ کیا ہے؟ کم عرض ہے, درست ہے؟ عرض میرا معلوم عرض ہے, مقولہ عرض کے تحت داخل ہے. مفہوم عرض یعنی کیا نام ہے اس کو کہیں گے, کیف مبصر جو ہے وہ رنگ ہے, تو اس اعتبار سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ میرا معلوم چونکہ کیف مبصر ہے, بس علم بھی کیا ہوگا؟ کیف مبصر ہوگا. کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے جس طریقے سے آپ کو مشکل پیش آئی وقت, یہ اس طریقے سے ہو گیا. فالمعلوم مندرج تحت مقولت الخارجیت فقط. تو معلوم فقط مقولہ خارجی کے تحت داخل ہوگا کیونکہ علم کہیں موجود نہیں ہے کسی اور جگہ پہ کہ وہاں جا کر وہ کیف بنے اور مشکل پیش ہو جائے. علم خارج میں ہی ہے, بس وہی ایک ہی مقولہ ہے اس کا. وقد عرفت ما فیہ. علامہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم پہلے جواب دے چکے ہیں کہ اگر مقولہ اضافہ کو مان لیں تو پھر معدومات کے بارے میں علم کو کیسے درست کرو گے, تم کیسے توجیہ کرو گے کہ ہمیں معدومات کے بارے میں علم کیسے ہو رہا ہے, حالانکہ معدومات تو کوئی چیز نہیں ہے. جب کوئی چیز نہیں ہے, شے نہیں ہے, تو نسبت و اضافہ ان کی طرف نہیں ہو سکتا, بس ہمیں کیسے ان کے بارے میں علم حاصل ہو سکتا ہے. بس اس کا یہ جواب دیا اس طریقے سے. ایک مطلب میں عرض کرنا چاہتا تھا شہید مطہری کی شرح مبسوط منظومہ کی طرف سے جو ذہن سے نکل گیا انہی جوابات کے سلسلے میں, تاکہ معلوم ہو جائے کہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے, اس کو میں ذکر کر کے پھر دوبارہ ان جوابات کی طرف آتے ہیں. شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ مشہور جس وجود ذہنی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ان میں پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ پانچ چیزیں جب پائی جائیں گی مشہور کا نظریہ وجود ذہنی جو ہے وہ ثابت ہوگا. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ثابت کرنی ہے کہ کوئی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے. ایک مطلب یہ مقدمہ اول ہے, مثلا وجود ذہنی جس کے مشہور قائل ہیں. مقدمہ دوم وہ چیز کہ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ایک ہی چیز ہے, دو چیزیں نہیں ہے. دقت سے اس کو ملاحظہ کرنا ہے, چونکہ جو جواب آئیں گے وہ انہی میں سے ایک ایک کو انکار کریں گے. بس دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ وہ چیز کہ جو ذہن میں آئی ہے وہ ایک ہی ہے, दो चीजें नहीं हैं। तीसरा मुकद्दमा क्या है? वो चीज जो जहन में आई है वो वही माहियत है कि जो क्या है खारिज में है, ऐनियत रखती है खारिज के साथ। तीन मुकदमे हो गए। चौथा मुकदमा, वो चीज जो जहन में आती है वो मकूलाए कैफ के तहत दाखिल होती है, क्योंकि वो इल्म है और इल्म मकूलाए कैफ में दाखिल होता है, वो कैफ नफसानी है। और पांचवी चीज क्या है? मकूलात मुतबायन बेतमाम जाते हैं। ये पांच मुकदमात हैं कि जो वजूद जहनी के जिसके मशहूर कायल हैं उनके अंदर ये अखज हैं, और ये ताम होने चाहिए, तब वजूद जहनी का नजरिया मशहूर के मुताबिक जो है वो साबित होगा। अब जब ये पांच मुकदमे हो गए, अब फख्र राजी ने आकर क्या किया? फख्र राजी ने आकर कहा कि कोई चीज असलन हमारे जहन में ही नहीं आती ताकि आप कहें कि मुश्किल पेश आ गई, एक जोहर है और एक कैफ है। दुरुस्त है, क्योंकि इल्म इजाफे का नाम है, इजाफा खारिज में होता है, जहन में कोई चीज नहीं आई है। पर इसने क्या किया? पहले मुकदमे का इनकार कर दिया कि हमारे असलन कोई चीज जहन में ही नहीं आती। दूसरा जवाब क्या है? वो कायल है कि ना, हमारे जहन में एक चीज आती है, लेकिन जो चीज हमारे जहन में आती है वो ऐनियत नहीं रखती खारिज के साथ, बल्कि क्या है, वो चीज जो जहन में आई है वो शबा है, साया है, जिल है। किसकी? वजूद खारिजी की। यानी आपने जब इंसान खारिजी को देखा तो एक तस्वीर आपके जहन में आई, वो जो तस्वीर आपके जहन में आई है ये कायल है कि ये तस्वीर ऐन माहियत खारिजी नहीं है, बल्कि ये एक तस्वीर की मानद है, एक शबह व जिल व साय की मानद है। बस यहां पे इसने किस मुकदमे का इनकार किया है? इसने तीसरे मुकदमे का इनकार किया है कि माहियत जो हमारे जहन के अंदर आई है, जो चीज हमारे जहन में आई है वो ऐन माहियत खारिजी नहीं है। बस इसने जो है वो तीसरे मुकदमे का इनकार किया है। ये नजरिया के कौन सा है? नजरिया शबाह कहते हैं इसको, कि हम इस पिछली फसल में इसको बयान कर चुके हैं और उसके ऊपर रद्द भी बयान किया है। देखें, وَبَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ الْمَاهِيَاتِ الْخَارِجِيَةَ مَوْجُودَةٌ فِي الذِّهْنِ بِأَشْبَاحِهَا لَا بِأَنفُسِهَا۔ ماہیات خارجیہ ذہن میں موجود تو ہیں لیکن اپنے شبح کے ساتھ، یعنی شبح ان کا ذل، ان کا سایہ ذہن میں آتا ہے، لا بِأَنفُسِهَا، خود وہ ماہیت خارجی ذہن میں نہیں آتی۔ وَشَبَحُ الشَّيْءِ يُغَايِرُ الشَّيْءَ وَيُبَايِنُ، اور جو شبح ہے، جو سایہ شے ہوتا ہے، وہ مغایر ہوتا ہے خود شے سے اور مباین ہوتا ہے اس سے۔ پس جب دو چیزیں متباین و مغایر ہمارے پاس موجود ہیں، فصورت الذہنیہ کیفیت النفسانیہ، تو صورت ذہنیہ کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کیف نفسانی میں سے ہے۔ وَأَمَّا الْمَقُولَةُ الْخَارِجِيَّةُ فَغَيْرُ بَاقِيَةٍ فِيهَا، مقولہ خارجی اس پر صدق ہی نہیں کرتا، پس مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ مشکل پیش آ رہی تھی کہ جو چیز ہمارے ذہن میں آئی ہے اس پر جوہر کا اطلاق بھی ہو رہا ہے، اور کیا ہے، کم یا کیف یا باقی مقولات کا بھی صدق ہو رہا ہے مثلا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اصلا شبہ غیر از ماہیت خارجی ہے، تو جب شبہ مغایر ہے ماہیت خارجی سے تو شبہ کے اوپر کیفیت نفسانی کا اطلاق ہو جاتا ہے، مقولہ کیف اس پر صدق کرتا ہے لیکن مقولہ خارجی مثلا جوہر اس کے اوپر صدق نہیں کرتا، کیونکہ یہ ماہیت خارجی نہیں ہے تاکہ اس کے اوپر مقولہ جوہر صدق کرے۔ پس وَأَمَّا الْمَقُولَةُ الْخَارِجِيَةِ فَغَيْرُ بَاقِيَةٍ فِيهَا، مقولہ خارجی اصلاً اس کے اندر باقی ہی نہیں رہتا، یعنی اس کے اوپر صدق نہیں کرتا، فلا اشکال، پس کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا، پس وجود ذہنی ثابت ہو گیا، اشکال بھی وارد نہیں ہوا۔ علامہ فرماتے ہیں قد عرفت ما فیہ، اس کا اعتراض، اس نظریے کا آپ نے جواب پیچھے دیا۔ کیا جواب دیا؟ سفسطہ ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو صورت میرے ذہن میں آئی ہے وہ مغایر ہے اس ماہیت سے جو خارج میں ہے، تو جب مغایرت موجود ہے ان دو کے اندر تو پھر مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ صورت وہی صورت ہے جو خارج میں ہے، اور مجھے خارج کا ویسے ہی علم ہے جیسے خارج ہے، यानी मैं कैसे जानता हूं कि आप जिस तरीके से मुझे नजर आ रहे हैं वैसे ही हैं। यह तब हो सकता है कि जब मेरी सूरत ज़हनिया बेऐन ही वही हो के जो खारिज में आपके साथ मौजूद है, लेकिन अगर इसकी बात ना माने तो इस ऐनियत को ना माने तो खारिज के बारे में इल्म असलन हमें नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये सफसते की तरफ हमें लेकर जाता है, लिहाजा ये नजरिया जो है वो बातिल है। ये दो इश्काल गोया के असलन इश्काल की वजह से भागने का नाम है। मसलन जवाब नहीं थे, ये असलन जवाब नहीं थे, बल्कि क्या है, ये असलन वजूद ज़हनी का इनकार कर रहे हैं। एक कहता है असलन वजूद ज़हनी नाम की कोई चीज नहीं है, दूसरा कहता है कि ना कोई चीज हमारे ज़हन में तो आती है लेकिन जो आती है वो शबा है, बस वजूद ज़हनी नहीं है, कोई वजूद ज़हनी के अंदर आप कहते हैं कि माहियत ऐन है, माहियत खारजी होनी चाहिए जो ज़हन में आती है। बस इन्होंने इश्काल को देखते हुए क्या किया, असलन वजूद ज़हनी का इनकार कर दिया और कहा कि कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन अब इसके बाद जो जवाब दिए जाएंगे वो वजूद ज़हनी के कायल हैं और फिर उसके मुताबिक जो है उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। वक़द उजीबा अनिल इश्काले बेवजूहिन, ऊपर वाले तो जवाब ही नहीं थे, जवाब तो अब शुरू हुए हैं, कहते हैं इस इश्काल के बारे में जो जवाब दिए गए हैं उसको चंद सूरतों में दिया गया है। मिन्हा मा अन बाज़हिम अन्नल इल्मा गैरुल मालूम, बाज बुजुर्गान ने आकर जवाब देने की इस तरीके से कोशिश की है कि इश्काल क्यों वारिद हो रहा था वजूद ज़हनी के अंदर, क्योंकि हम कायल थे कि हमारे ज़हन में जो चीज आती है वो एक है, दो नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर जब दो मकूले सिद्क आने लगे तो इश्काल वारिद हुआ। कैसे हो सकता है दो मकूले मुतबायन बेतमाम ज़ाते एक ही चीज पर कैसे सिद्क कर सकते हैं। ये बाज़हुम फाजिल कुशजी हैं, फाजिल कुशजी ये अहले सुन्नत के उलमा में से है। इसने तजरीदुल एतिकाद के जो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी की किताब है उसके ऊपर तालिका लगाया है। ये फुकहाए हनफी में से है और मुतवफ़ा 879 हिजरी कमरी में है और 1474 मिलादी, 1400 सदी का है ये, 1474 मिलादी का। पूरा नाम इसका अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद है, ये रियाजीदान था और हनफी फिक के साथ ताल्लुक रखता था और समरकंद में जिंदगी करता था, यानी ईरानी है, ईरानी वो ईरान जो पुराना ईरान है, मसलन समरकंद मेरे ख्याल में ईरान में, अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है वो पुराना ईरान बनता है लेकिन आजकल अफगानिस्तान है वो, हाँ जुदा है, रूस की तरफ है,
उन रूस वाली रियासत में था
ना, हाँ अच्छा, बस ये समरकंद का रहने वाला था। इसने जो है वो तजरीदुल एतिकाद के जो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी की किताब थी उसके ऊपर तालिका लगाया है। वहां पर जब ख्वाजा ने वजूद ज़हनी की बात को जिक्र किया तो वहां पर उसने वजूद ज़हनी के बारे में इस तरीके से नजरिया दिया जाकर और इस एतराज को इस तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। फाजिल कुशजी ये कहता है कि हमारे ज़हन में जो चीज आती है वो दो चीजें हैं, एक चीज नहीं है। कैसे?
एक तो वो चीज होगी, दूसरी उसकी
कल्पना। हाँ, ये आकर इस तरीके से बयान करता है कि देखते हैं, कहते हैं देखें, एक मिसाल पहले मैं देता हूं, मिसाल के साथ फिर जो है मतलब वाज़े हो जाएगा और फिर उसको तत्बीक करेंगे नजरिए के ऊपर। आप एक कमरा नजर में रखें, यही क्लासरूम जिसमें हम बैठे हुए हैं इसको नजर में रखें, इस पूरे क्लासरूम के ऊपर जो है वो तमाम शीशा लगा हुआ हो और दरमियान में आप बैठे हो इस कमरे के अंदर, यहां पर आप क्या है, दो चीजें मौजूद हैं। एक क्या है, हुसूल क्या इसको के फिल गुरफा है, यानी आप हुसूल रखते हैं, मौजूद हैं गुरफे के अंदर, एक यह हैसियत है आपकी। اور ایک حیثیت جو آپ کی موجود ہے وہ یہ کہ آپ منعکس ہو رہے ہیں اس شیشے کے اندر، آپ کی تصویر اس شیشے میں منعکس ہو رہی ہے. بس ایک مرد اگر آپ کے وجود کو دیکھا جائے تو ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ کی اس تصویر کو کہ جو منعکس ہو رہی ہے شیشے کے اندر اس انعکاس کی طرف دیکھا جائے تو ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے. یعنی آپ دو حیثیتیں رکھتے ہیں، ایک حصول فی رکھتے ہیں اور ایک کیا ہے حصول لے رکھتے ہیں، لام یعنی للغرفہ رکھتے ہیں، ایک حصول فی الغرفہ ہے یعنی آپ حاصل فی الغرفہ، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ کیا ہیں حاصل للغرفہ. حاصل فی الغرفہ کو دیکھیں تو آپ معلوم ہیں، جوہر ہیں، لا فی الموضوع ہیں. لیکن اگر آپ کو حاصل للغرفہ دیکھیں کہ جو آپ کے انعکاس کو دیکھیں تو اس وقت آپ کیا ہیں متقی ہیں، کس کی طرح ساتھ شیشے کے ساتھ، اس وقت آپ محتاج ہیں موضوع کے. پس اگر لا فی موضوع کو دیکھیں، حاصل فی الغرفہ کو دیکھیں تو آپ جوہر ہیں، لیکن حاصل للغرفہ کو دیکھیں تو اس وقت آپ عرض بن جائیں گے کیونکہ متقی ہیں آپ شیشے کے اوپر. درست ہے؟ یہ مثال جب آپ کی سمجھ میں آئی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن کی کیفیت بھی کچھ اسی طریقے سے ہے. ہمارے ذہن میں ایک چیز نہیں ہے، دو چیزیں ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں ایک چیز تو یہ کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی تصویر میرے ذہن کے اندر حاصل ہو گئی. یہ گویا اسی طریقے سے ہے جیسے آپ کو میں کمرے کے اندر دیکھ رہا ہوں، یہ حاصل فی النفس ہے. جس طریقے سے آپ کو حاصل فی الغرفہ کے اعتبار سے دیکھ رہا تھا، یہ حاصل فی النفس ہے. درست؟ لیکن آپ کو ایک اور حیثیت اور جہت سے بھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ علم، آپ کی یہ تصویر جو میرے ذہن کے اندر آئی ہے یہ میرے لیے علم واقع ہوتی ہے. پس جب یہ علم واقع ہو رہی ہے تو اس وقت یہ حاصل للنفس ہے. پس معلوم کو دیکھیں تو یہ حاصل فی النفس ہے، اگر علم کو دیکھیں تو کیا ہے یہی معلوم کیا ہے حاصل للنفس ہے. پس ذہن کے اندر آنے والی دو چیزیں ہیں، ایک تصور ہے دوسرا متصور ہے، ایک معلوم ہے دوسرا علم ہے، دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. پس جب ذہن میں دو چیزیں موجود ہیں تو مقولے بھی الگ الگ کے اوپر صدق کر رہے ہیں. جوہر کا اطلاق معلوم کے اوپر ہو رہا ہے کہ جو کہ حاصل فی النفس ہے، اور عرض کا اور کیف کا اطلاق ہو رہا ہے کس کے اوپر، حاصل للنفس کے اوپر یعنی علم کے اوپر. پس دو چیزیں ہیں اور دونوں کے اوپر الگ الگ مقولے صدق کر رہے ہیں، پس اشکال وارد نہیں ہوتا. اشکال تب وارد ہو رہا تھا کہ جب ایک ہی چیز تھی اور اس پر دو مقولے صدق کر رہے تھے، لیکن میں نے تحلیل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ ہمارے ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں کہ جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں، اور ان دو چیزوں میں ہر ایک کے اوپر ایک مقولہ صدق کرتا ہے، حاصل فی النفس کے اوپر جوہر کا اطلاق ہوگا یا اس مقولے کا اطلاق ہوگا جو وہ خارج میں ہوگا. مثلا میں اگر کم کو تصور کرتا ہوں کم کا اطلاق ہوگا، میں اگر کیف کا اطلاق کرتا ہوں کیف کو سوچتا ہوں تصور کرتا ہوں تو کیف کا اطلاق ہوگا. لیکن اگر حاصل للنفس کو دیکھوں، علم کو دیکھوں تو اس پر کیسے نفسانی کا اطلاق ہوگا. بس دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں پر الگ الگ مقولے صدق کر رہے ہیں، بس اشکال وارد نہیں ہوتا. یہ فاضل کوشی جی کا جواب تھا. ہاں اس نے آپ کس کی، دوسرے کی بنتے، دوسرا بنتا ہے، ہاں مقدمہ دوم کا، دوسرے کا اس نے انکار کیا. یعنی ہمارے ذہن میں ایک چیز نہیں آتی بلکہ کیا ہے دو چیزیں آتی ہیں. منہا ما ان بعضہم، بعض بزرگان جو کہ فاضل کوشجی ہے یہ کہتا ہے، انہوں نے یہ جواب دیا، ان العلم غیر المعلوم، علم اور غیر از معلوم ہے. حالانکہ باقی فلاسفہ قائل ہیں کہ علم اور معلوم ایک ہی چیز ہے، ایک چیز کے دو نام ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں علم اور معلوم دو الگ چیزیں ہیں. فَعِنْدَ حُصُولِ مَاهِيَّةٍ مِنَ الْمَاهِيَاتِ الْخَارِجِيَّةِ فِي الذِّهْنِ أَمْرَانِ، کہتے ہیں جب ایک ماہیت جو کہ ماہیت خارجیہ میں سے ایک ماہیت ہے، وہ جب ذہن میں آتی ہے اس وقت دو امر ہمارے ذہن میں آتے ہیں، احدہما ان میں سے ایک امر کیا ہے، الماہیت الحاصلۃ نفسہا علی ما کانت علیہ فی الخارج وہو المعلوم۔ ایک امر جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ وہی ماہیت ہے کہ جو ماہیت خارج میں ہے، خود وہی ماہیت ہے کہ جو خارج میں ہے، یعنی علامہ کانت علیہ فی الخارج، جس طریقے سے وہ خارج میں تھی، اگر وہ خارج میں جوہر تھی تو ذہن میں بھی جوہر ہوگی، اگر خارج میں وہ کیف تھی ذہن میں بھی کیف ہوگی، بس ماہیت بعین ہی جو خارج میں تھی وہی اٹھ کر ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ وَهُوَ الْمَعْلُومُ، اور اس کو ہم معلوم کا نام دیتے ہیں، وَهُوَ غَيْرُ قَائِمٍ بِالنَّفْسِ، اور یہ نفس کے ساتھ قائم و متقی نہیں ہوتا۔ یعنی ذہن میں رکھیں وہی مثال کو، یعنی یہاں پر ہم کس چیز کو مدنظر رکھ رہے ہیں کہ انسان غرفے میں موجود ہے، کمرے کے اندر موجود ہے، فقط اس اعتبار سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ بس یہ ماہیت جب اٹھ کر ہمارے ذہن میں آئی، اس کا اس ذہن میں آنا، ہم ابھی اس کو مد نظر رکھ رہے ہیں، تو یہ ابھی ہمارے نفس کے ساتھ قائم نہیں ہے، بل قائم بنفس، بلکہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، خود جو ہے وہ قائم ہے، محتاج نہیں ہے کسی کی۔ اور دوسری تعبیر حاصل فی ہے، اور یہ ماہیت جو ہے، یہ معلوم جو ہے، یہ حاصل ہے، فی ہے یعنی ذہن میں حاصل ہے، حاصل فی ہے کی خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے، حاصل فی ہے حصول الشیء فی الزمان والمکان، یہ ماہیت ہمارے ذہن میں اس طریقے سے حاصل ہوتی ہے جس طریقے سے ایک چیز زمان میں موجود ہوتی ہے، ایک چیز مکان میں موجود ہوتی ہے۔ جیسے مثال دی تھی کہ انسان کا مکان کے اندر ہونا، اس کو مد نظر رکھیں تو یہ حاصل فی ہے۔ مثلا آپ کیا ہیں، منگل کے زمانے میں موجود ہیں، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ زمان کے ساتھ متقی نہیں ہیں، زمان کے ساتھ قائم نہیں ہیں، کیونکہ منگل جب جاتا ہے تو آپ منقضی نہیں ہوتے، آپ ختم نہیں ہوتے۔ پس معلوم ہوا کہ آپ منگل کے زمانے کے ساتھ متقی نہیں ہیں، منگل کے زمانے کے ساتھ آپ قائم نہیں ہیں، کیونکہ اگر اس کے ساتھ قائم ہوتے تو آپ منگل کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتے۔ پس منگل ختم ہو گیا لیکن آپ موجود رہے، پس معلوم ہوا کہ آپ ظرف میں موجود تو ہیں، ظرف زمان میں، لیکن آپ اس کے ساتھ متقی نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں ماہیت کو ایک اعتبار سے ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ماہیت ذہن میں حاصل تو ہوتی ہے، لیکن حاصل اس طریقے سے ہوتے جیسے ایک چیز زمان میں موجود ہوتی ہے، ایک چیز مکان میں موجود ہوتی ہے۔ والآخر، اور دوسری چیز جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے، صفت حاصلۃ للنفس قائمۃ بہا، کہ ایک صفت ہمارے نفس کے اندر حاصل ہوتی ہے جو لن نفس ہوتی ہے، یعنی نفس کے لیے حاصل ہوتی ہے، اور وہ صفت قائم ہوتی ہے نفس کے ساتھ، اور یترد بہا عنہا الجہل، پھر اس صفت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جہل جو ہے وہ طرد ہوتا ہے، یعنی ہماری جہالت ختم اس صفت کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی اگر معلوم ہو لیکن نفس کے لیے حاصل نہ ہو، حاصل للنفس نہ ہو، قائم بالنفس نہ بنے، تو یہ کبھی جہالت کو برطرف نہیں کرے گا۔ یہ معلوم جب صفت بنے گا نفس کی، قائم بالنفس ہوگا، اس وقت یہ طرد کرے گا جہالت کو، میں جاہل سے عالم بنوں گا۔ جب یہ قائم بالنفس ہو جائے، صفت بن جائے میرے نفس کے لیے، حاصل للنفس ہو جائے، وہو العلم، اس صفت کو اس حالت میں پھر کیا علم کا نام دیں گے۔ پس جب دو چیزیں ہو گئی، معلوم اور چیز ہے اور علم کوئی اور چیز ہے، وعلی ھذا فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجیہ، پس معلوم کے اوپر وہی مقولہ صدق کرے گا جو خارج میں اس پر صدق کر رہا تھا۔ خارج میں اگر وہ جوہر تھا تو ذہن میں آ کر بھی اس کے اوپر جوہر کا اطلاق ہوگا، من جوہر او کم من او غیر ذلک، جس بھی مقولہ کے تحت تھا خارج میں۔ والعلم کیف النفسانی، لیکن علم کے اوپر کیف نفسانی کا اطلاق ہو جائے گا۔ فلا اجتماع اصلا، یہاں اصلا دو چیزوں کا یہاں پر اصلا دو مقولوں کا اجتماع ہی نہیں ہے، لا لمقولتین، نہ تو دو مقولے اکٹھے ہوئے، جوہر اور کم، جوہر اور کیف، کم و کیف، یعنی اس قسم کے دو مقولے اکٹھے ہوئے، ولا للنوعین من مقولتن، اور نہ ہی ایک مقولے کی دو نوع اکٹھی ہوئیں، یعنی دو کیف ہمارے پاس نہیں آئے، ایک کیف محسوس ہو، ایک کیف نفسانی ہو، ایک کیف مثلا کیا ہو مبصر ہو، ایک کیف کیا ہو نفسانی ہو، ایک مقولے کی دو نہیں بنے گی، توضیح دی تھی اشکال کے اندر. تو پس جب دو چیزیں ہیں ہر ایک کے اوپر الگ الگ اطلاق ہو رہا ہے مقولے کا، تو یہاں اصلا اجتماع ہی نہیں ہے تاکہ آپ نتیجہ یہ لیں کہ ایک چیز کے اوپر دو مقولے متباین بے تمام ذات اکٹھے کیسے ہو گئے. یہ فاضل کشجی کا جواب تھا اس اشکال کے بارے میں. علامہ سادہ سا ایک اعتراض کرتے ہیں ان کے اوپر، جواب دیتے ہیں، زیادہ طولانی اس کے اندر وارد نہیں ہوتے. فرماتے ہیں کہ وفی ہے انہ خلاف ما نجدہ من انفسنا عند العلم. وجداناً ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے، آپ دو چیزیں تحلیل کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک ہمارے ذہن میں معلوم آتا ہے، دوسرا پھر علم آتا ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ہم اپنے وجدانی اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو جو میرے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہی میرے لیے علم واقع ہوتا ہے، وہی بے اے نہیں علم ہوتا ہے. نہ یہ کہ دو چیزیں آتی ہیں پہلے، ایک کو ہم معلوم کہیں ایک کو علم کہیں، نہ، وہی صورت جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ ایک ہی ہے، اسی کو معلوم کہتے ہیں اور اسی کو علم کہتے ہیں. انو خلاف ما نجدہ من انفسنا عند العلم. علم کے وقت جب ہم وجدان درک کرتے ہیں خلاف کو، یعنی جو آپ نے بیان کیا اس کے خلاف کو، فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيء، وہ صورت کے جو ہمارے نفس میں حاصل ہوئی ہے ایک چیز کے علم حاصل کرنے کے وقت، ہیا بعینہا التی تطرد عن الجہل، یہ وہی صورت ہے کہ جو کیا کر رہی ہے، جہالت کو دور کر رہی ہے، ہمارے جہل کو دور کر رہی ہوتی ہے. وتصیر وصفا لنا نتصف به، اور وہی صورت ہمارے لیے صفت بن رہی ہوتی ہے اور ہم اس کے ساتھ متصف ہوتے ہیں. اصلا خارج دو چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ہی نہیں آتی. بس آپ کا یہ ادعا بدون دلیل ہے، دلیل کے بغیر آپ نے ذکر کیا، اولا وثانیا خلاف وجدان ہے، وجدان اس کے اوپر دلیل اس کی گواہی نہیں دیتا جو آپ نے کہا ہے. بس ہم آپ کے اس جواب کو قبول نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ سید سند کا اعتراض ہے، جواب ہے کہ اس کو بھی چونکہ توضیح کی ضرورت ہے لہٰذا اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر بعد میں، ارادہ تو تھا اس سند کا جواب بھی پڑھ لیتے لیکن تقریباً 42 منٹ ہو چکے ہیں، درس کا ٹائم اتنا ہی ہے، باقی انشاءاللہ پھر بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.